أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صدق الله العظيم. محترم دوست اور بزرگو, دو دن سے ہم سب یہاں پر جمع ہوئے, یہ ہمارا جمع ہونا جڑنا جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے, آنے والوں میں سے کسی کی ذاتی کوئی غرض نہیں, نہ کوئی تجارت کے لیے آیا ہے, نہ کوئی کاروبار کے لیے آیا ہے, نہ سیر و سیاحت کی غرض تھی, صرف اور صرف اللہ کی نسبت پر بلایا گیا اور سب جمع ہوئے ہیں. اللہ پاک اس جمع ہونے کو قبول فرمائے. ہمارے جو اجتماعات ہیں اور دین کی دعوت اور محنت ہے, اس کی بنیادی غرض ہی یہی ہے کہ ہمارا رجوع اور ہماری توجہ اللہ کی طرف ہو جائے. اس لیے کہ زندگی کا مقصد ہی یہی ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے جنات و انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے واسطے پیدا کیا ہے. اَيْ إِلَّا لِيَعْرِفُونَ, تاکہ اللہ کو پہچان لیں. اسی واسطے ساری عبادتیں ریاضتیں ہیں, نماز ہیں, ذکر ہیں, تلاوت ہیں, صدقہ خیرات ہیں, اور جو کچھ کام ہیں وہ سارے اسی واسطے ہیں کہ ان عملوں کے ذریعے سے ہم اللہ کا تقرب حاصل کریں, اللہ کا قرب حاصل کریں. لوگ دنیا میں قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, مال والوں سے, ملک والوں سے, کرسی والوں سے, عہدہ والوں سے, ڈگری والوں سے, یا جن سے حاجتیں وابستہ ہیں ان کا قرب حاصل کرتے ہیں, اپنی حاجتوں کے واسطے, ضرورتوں کے واسطے, اپنے اغراض اور مقاصد کے واسطے. لیکن اصل جو ذات ہے جس کا قرب لیا جاوے, حاصل کیا جاوے, وہ اللہ کی ذات ہے, اور مقصد حیات بھی وہی ہے کہ ہم اپنے اللہ کو پہچانے اور اس کے قریب ہو جائے. وہ تو ہم سے بہت قریب ہے. ونحن اقرب الیہ من حبل الورید, وہ تو شہ رگ جو بالکل آدمی سے سب سے زیادہ قریب ہے, اس رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. دوری ہماری طرف سے ہوئی ہے, دوری جو ہے وہ ہماری طرف سے کہ ہم دنیا کے ساز و سامان میں, اسباب میں, کام کاج میں, کاروبار میں, اپنی چاہتوں میں رہ کر اللہ سے ہم دور ہوئے, اور وہ تو ہم سے قریب ہیں. وہ ہماری طرف متوجہ ہیں اور ہم مقصد زندگی کو بھولے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت و اطاعت کے واسطے پیدا کیا تھا, وہ ذہن سے نکل گیا اور ہر ایک نے اپنی زندگی کا کچھ مقصد بنا رکھا ہے. کسی نے کاروبار کو, کسی نے تجارت کو, کسی نے کھیل کود کو, کسی نے کھانے پینے کو, کسی نے پہننے اوڑھنے کو مقصد بنایا, اسی پر ساری توانائیاں لگ رہی ہیں. صبح شام رات دن وہی دھن ہے. حالانکہ یہ تو ضروریات زندگی ہیں, کھانا پینا, پہننا اوڑھنا, روٹی کپڑا مکان, کیا نا روٹی کپڑا مکان, بنیادی ضرورت ہے وہ, لیکن مقصد حیات جو ہے وہ عبادت و اطاعت. زندگی پوری عبادت اور اطاعت کے ساتھ گزر رہی ہو. پوری زندگی اور عبادت اطاعت کی ایسی مشق ہو جاوے کہ ہماری ضرورتوں کا پورا کرنا بھی عبادت بن جائے. ضرورتوں کا, روٹی کپڑا مکان جو ہے وہ بھی عبادت بن جائے, اتنی اس کی مشق ہو جائے کہ پھر کھانا بھی اللہ کی رضا کے واسطے ہوں, کپڑا بھی اللہ کے خوش کرنے کے واسطے ہوں, اور گھر بھی آدمی اپنی چاہت کا نہ بنا رہا ہو بلکہ اللہ خوش ہو جائے ویسا بنا رہا ہو, اور کاروبار بھی آدمی مالدار بننے کے لیے نہ کر رہا ہو بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے واسطے کر رہا ہو. امام غزالی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ تجارت بھی عبادت, شرط ہے کہ اس کے شرائط کے ساتھ. نماز عبادت ہے لیکن کب جب وضو کے ساتھ پڑھے تو عبادت بنے گی. وضو کے ساتھ پڑھے, اس کے وقت پر پڑھے, قبلہ رخ ہو کر پڑھے, پاکی کی حالت میں پڑھے, جگہ پاک ہو پڑھے تو عبادت ہوگی, ورنہ وہ نماز تھوڑی ہوگی. ایسے تجارت عبادت ہوگی, کب ہوگی؟ جب اس کے جو شرائط ہیں, جیسے نماز کے شرائط کے ساتھ نماز ہوتی ہے, ایسے تجارت کے شرائط کے ساتھ تجارت ہے تو وہ تجارت عبادت ہو جائے گی. اور آدمی تجارت کرتے ہوئے بھی اللہ کو پالے گا. ان تاجروں کا تذکرہ کیا اللہ پاک نے کلام پاک میں, رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار, کہ یہ ایسے مرد ہیں. ان کو مرد کہا اللہ نے, ان کو کیا کہا کہ یہ مرد ہیں. مرد وہ جو کمزوروں کے سامنے ہتھین چڑھا کے محلے میں روزانہ لڑائی کرتا پھرا, گھر میں بیوی بچوں کو دباتا رہے, کہ مرد یہ ہے. رجال یہ مرد ہے. مرد کون ہے وہ؟ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, کہ ان کو ان کی تجارت اور ان کا خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے, نماز قائم کرنے سے, زکات ادا کرنے سے غفلت میں نہیں ڈالتا. کیوں؟ تجارت کو شرائط کے ساتھ کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, زکات ادا کرتے ہیں اور اللہ کے ذکر کے ساتھ, یعنی اللہ کی یاد کے ساتھ, اللہ کی اطاعت کے ساتھ ہوتے ہیں. کہ وہاں جھوٹ نہیں بولتے, دھوکہ نہیں دیتے ہیں, غبن نہیں کرتے ہیں, سود کا کام نہیں کرتے ہیں, اس کے شرائط پورے کرتے ہیں, امانتداری سے کرتے ہیں. ایسے تاجروں کو مرد کہا, یہ مرد ہیں. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار, وہ ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس دن دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائے گی. یعنی ان کو ڈر ہے قیامت کے دن کا. تو ضرورتیں بھی عبادت بن جاتی ہے, اس کا بھی ثواب لکھا جاتا ہے. آدمی سوتا ہوا ہے لیکن وہ عبادت میں ہے, ضرورت پوری کر رہا ہے, لیکن قواعد شرائط کے ساتھ سویا ہے, غفلت کے ساتھ نہیں سویا ہے, گناہ کر کے نہیں سویا ہے, اور آگے اٹھ کر گناہ کرنے کی نیت سے نہیں سویا ہے. بلکہ اٹھ کر فجر پڑھنے کی نیت سے سویا ہے, عشاء پڑھ کے سویا ہے. حدیث میں آتا ہے یہ دو نمازیں جس نے باجماعت ادا کر لی پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا, چاہے وہ سوتا رہے. سونا عبادت ہو گیا, آدمی کا کھانا عبادت ہو جاتا ہے, لیکن قواعد شرائط کے ساتھ کھایا ہے, حلال کھانا کھایا ہے, پاک مال کھایا ہے, اور کھا کر جو طاقت قوت بنے گی اس سے نیت اچھی ہے, اللہ کی عبادت کرنے کی نیت ہے, مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی نیت ہے, گناہ کرنے کی نہیں کہ کھا کر جو طاقت ملے گی شام کو اچھا پیٹ بھر کے کھا کر جا کر بازار میں بیٹھ کے گناہ کریں گے کہ وہ کھانا عبادت نہیں ہوگا, بلکہ نیت یہ ہے کہ کھانا کھا کے جو طاقت حاصل ہوگی جو قوت ملے گی اس قوت کو اللہ کی عبادت اطاعت میں لگاؤں گا تو پھر یہ کھانا بھی عبادت ہوگا. آدمی مال کما رہا ہے اس نیت سے کما رہا ہے کہ جو کماؤں گا اس کو اللہ کی مرضی پر لگاؤں گا, اپنی مرضی پر نہیں, غلام کی کوئی مرضی نہیں ہوتی. آپ نے دکان پر نوکر رکھا ہے تو آپ کا جو مال وہ خرچ کرے گا جمع کرے گا وہ اس اپنی مرضی سے نہیں کرے گا, آپ کا نوکر ہے, آپ کے کاؤنٹر سنبھالتا ہے, وہ روزانہ وہ لاکھوں روپے گنتا ہے لیکن وہ خود مختار نہیں ہے ان پیسوں میں. مہینے دو مہینے چھ مہینے دس مہینے اس پر خوب بھروسہ کیا مالک نے, اگر وہ اپنی مرضی سے ٹرن اوور شروع کرے گا تو مالک رکھے گا اسے؟ بولو نا کہ نہیں, اپنی مرضی کا دخل نہیں ہوگا اس کو. وہ یہاں نوکر ہے, وہ پیسے پکڑے گا رکھے گا اٹھائے گا گنے گا دے گا لے گا, لیکن وہ پیسے اس کے ہیں, اس کے مالک کے ہیں, وہ اس کا مالک نہیں. ایسے ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں, چاہے مال ہیں, زمین ہیں, جاگیر ہیں, تندرست جسم ہے, اس کی صحت ہے, یہ ہمارا ذاتی نہیں ہے. یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے دنیا میں, سب سے بڑا دھوکہ ہے, اور یہ دھوکہ عام ہے کہ میرا ہے. ایک عارضی ملکیت اس کو کہیں گے, ایک عارضی ملکیت ہے, وہ اللہ کی طرف سے دی گئی ہے اس کو, اور اس میں آزمائش کے لیے دیا ہے. مال اولاد کو اللہ پاک نے آزمائش کا ذریعہ بتایا, انما اموالکم واولادکم فتنہ, کہ تمہارا مال اولاد تمہارے لیے آزمائش اور زبردست آزمائش, جس کے پاس جتنا زیادہ ہے اس کی زیادہ آزمائش. ایک طرف مال اللہ کا فضل ہے بڑا, اولاد اللہ کا فضل ہے رحمت, لیکن ویسے ہی وہ بڑی آزمائش بھی کہ اگر اس مال اولاد میں اللہ کے حکم کو پورا کر لیا ہے تو بہت بڑے نفے کا ذریعہ ہے, کہ اس مال سے آدمی اپنی آخرت بنا لے گا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے, عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اور بھی کچھ صحابہ تھے, اور ایسے ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے کہ جن کو اللہ پاک نے مال اولاد عطا کیا اور انہوں نے اس کا اچھا ٹرن اوور کیا. اپنے آگے پہ ٹرن اوور ہو تو زیادہ, تو اصل ٹرن اوور وہ ہے جو اللہ کی مرضی پر ٹرن اوور ہو رہا ہو, تو پھر وہ آخرت بننے کا ذریعہ ہے اور دنیا میں راحت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے, مال بھی اولاد بھی, دنیا کی حاجتوں کے آسانی سے پورا ہونے کا ذریعہ بھی ہے اور اچھی آخرت بننے کا ذریعہ ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی مرضی پر خرچ ہو رہا ہو, اپنی مرضی سے نہیں. بندہ اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے, بندہ اپنی اگر اپنی مرضی کا مالک بن رہا ہے وہ تو گناہ کے راستے پر جائے گا, کیونکہ نفس و شیطان سے محفوظ نہیں ہے, وہ گناہ کے راستے پر چلا جائے گا. اور جس نے اپنے آپ کو تابع کر لیا اللہ رسول کے تو نفس و شیطان سے بچ جائے گا, نفس و شیطان سے وہ بچ جائے, کیونکہ نفس و شیطان دشمن ہے اور اللہ رسول جو ہے وہ خیر خواہ ہے, اللہ بھی مہربان ہے اپنے بندوں پر, اللہ پاک مہربان ہے اپنے بندوں پر, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خیر خواہ بن کر آئے ہیں اپنی امت کے, تو جو ان کی اطاعت کے راستے پر چلا جائے گا وہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے بچ جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اطاعت کا حکم دیا ہے کہ بندے اطاعت کریں, اور کس کی اطاعت کریں؟ اللہ رسول کی. اللہ رسول کی اطاعت کا راستہ وہی ہدایت کا راستہ ہے. اطاعت میں ہدایت, جو اطاعت کرے گا وہ ہدایت پائے گا. آدمی بغیر اطاعت کے کیسے ہدایت؟ کرتا پاجامہ داڑھی ٹوپی کا نام ہدایت تھوڑا ہے. آدمی نے کرتا پہنا, پاجامہ پہنا, وہ ظاہری ایک شکل ہے, شروعات ہے, ایک ابتدا ہے, وہ تکمیل نہیں ہے. ابتدا ہے اطاعت کے راستے کی, کہ بھائی اللہ رسول کی اطاعت کے راستے پر آدمی نے اپنے آپ کو ڈالا ہے تو زمانے کے نیک لوگوں کا لباس پہننا شروع کیا ہے. شروعات ہے, بہت اچھی چیز ہے, لیکن تکمیل نہیں ہوئی. تکمیل کے لیے محنت ہے. آدمی قدم قدم پر معلوم کرے دین کیا ہے, سنت کیا ہے, شریعت کیا ہے. ایک طرف ہماری چاہتیں ہیں, دوسری طرف ہمارا ماحول ہے, اور تیسری طرف قوم اور سماج کے رسم و رواج ہیں. ان سارے بندھنوں سے نکل کر ایک اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آنا, تو پھر یہ آدمی ہدایت کے راستے پر چڑھا ہے. ایک آدمی یہاں سے گیا, نکلتے سارے گلیاں بازار کراس کر کے یہاں سے بروڈا والے ہائی وے پر چڑھا, بروڈا پہنچا نہیں ابھی. ابھی تو اس نے گاڑی اس ہائی وے پر ڈالی ہے کہ جہاں سے آدمی بروڈا جائے, یہ ساری چیزوں سے نکل کر یہاں سے. اب امید ہے کہ چلتا رہے گا تو پہنچ جائے گا, اور ٹھہر گیا تو وہ بھی نہیں پہنچے گا جو راستے پر پڑے گا, ٹھہر گیا ہے. ایسے ہی یہ ایک محنت اور کوشش ہے جس راستے سے یہاں سے شروعات ہوتی ہے, کہ آدمی ایک نیت بنا کر اپنا ظاہر ٹھیک کرتا ہے, اور پھر دھیرے 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 محنت کرتا جاتا ہے, محنت کرتا جاتا ہے, محنت کرتا جاتا ہے, تو پھر امید ہے کہ اللہ پاک اس کو ہدایت عطا فرما دے. اور اللہ محنت کرنے والوں کی محنت کو ضائع نہیں کرتا ہے, کہ جو سچا طالب ہیں اور محنت میں لگا ہوا ہے تو اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے. جو سب سے بڑی ضرورت ہے ہماری, مکان سے پہلے, دکان سے پہلے, کاروبار سے پہلے, بیوی سے پہلے, بچوں سے پہلی ضرورت کون سی ہے؟ بولو نا, ہدایت ضرورت ہے. اگر ہدایت ہوگی تو آدمی کاروبار میں, بیوی میں, بچوں میں, مکان میں کامیاب ہو جائے گا, وہ ساری چیزیں اس کے لیے مددگار بن جائے گی, اس کی بیوی اس کی مددگار بن جائے گی, کاروبار اس کا مددگار ہو جائے گا. اور ہدایت نہیں اور یہ چیزیں آئے گی تو پھر یہی چیزیں سخت آزمائش کا ذریعہ بن جائے گی, جیسے اس وقت ہو رہا ہے. سخت آزمائش کا ذریعہ ہے ساری چیز, انہی چیزوں میں آدمی الجھ کر اللہ کو بھول رہا ہے. شادی تو ابھی ہوتے ہوتے رشتہ ہوا, وہیں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھولا ہے اور اللہ کو بھولا ہوا ہے. مان تو ابھی بعد میں آئے گا, ابھی تو تجارت کی شروعات کی ہے, لیکن تجارت کے مسئلے پتا نہیں, اس لیے اللہ رسول کو بھولا ہوا ہے. اولاد تو ابھی بعد میں آئے گی, لیکن اولاد کی تربیت کا علم نہیں ہے اور ان کی پیدائش کے مقصد کا پتہ ہی نہیں ہے, تو آدمی ابھی سے نافرمانی کے راستے پر ہیں, کہ جذبات کچھ اور بنائے ہوئے. شادی کرنے میں کچھ جذبات ہیں, بچے پیدا ہوتے ہیں تو جذبات پتہ نہیں کیا کیا ہیں, الگ الگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں, الگ الگ جذبات ہیں اندر, کہ ان بچوں سے کیا لینا ہے, بچوں کے راستے سے کیا وصول کرنا ہے, کیا حاصل کرنا ہے. جذبات کچھ اور, جو ماحول وہی ہے, اس ماحول میں تعلیم نہیں ہے, ماحول میں تربیت نہیں ہے, تو خواہشات کے ہی جذبات. نکاح کرنے والے بہت کم ملیں گے, وہ جو اس نیت سے نکاح کر رہے ہوں کہ ہمارے ایمان کی حفاظت ہو جائے, اس لیے نکاح کر رہا ہوں, اللہ کا حکم ہے اس لیے شادی کر رہا ہوں, ایسی نیت سے کر رہا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے, ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے, انبیاء کی سنت ہے, اس لیے نکاح کر رہا ہوں, یہی مقصد اور کوئی نہیں. اگر وہ مقصد ہے تو پھر اس کے لیے اتنے سارے لوازمات کی ضرورت نہیں. جو اللہ کا حکم والا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے والا, ایمان کی حفاظت والا نکاح ہے وہ تو بہت آسان ہے, وہ تو بہت ہی آسان ہے. لیکن جو چاہت خواہش پوری کرنے والا, سماج میں دکھاوا کرنے والا اور نام روشن کرنے والا اور پتہ نہیں کیا کیا کرنے والا ہے, تو وہ بہت مشکل ہے. وہ 25 سال سے پہلے نہیں ہوگا. اور وہ پہلا والا کرنا ہے تو 18 سال میں, 20 سال میں ہو سکتا ہے. وہ اتنا آسان. اس لیے بنیادی ضرورت یہ ہے کہ ہم دنیا میں جی رہے ہیں تو اپنی زندگی کا مقصد کیا ہے, ہمارا ہدف کیا ہے. بھائی ایک آدمی گاڑی لے کر آپ اس کو پوچھ رہے کہاں جا رہا ہے, بس جا رہا ہوں. ارے بھائی کہیں تو جا رہے ہو. نہیں بس جا رہا ہوں. تو لوگ کیا کہیں گے اس کو, بولو نا بھائی کیا کہیں گے اس کو. ہم سے کوئی پوچھے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں, کیوں کما رہے ہیں, کیوں مکان بنا رہے ہیں, کیوں زمین خرید رہے ہیں, کیوں بچے پال رہے ہیں, تو ہمارے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ کہ ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بہترین طریقہ دیا ہے زندگی گزارنے کا, جس کو اسلام کہتے ہیں. اس میں ساری چیزوں کی رہبری ہے, تربیت ہے, تعلیم ہے. اگر اس روشنی میں ہوگا تو سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ دنیا جنت بن جائے گی, یعنی پرسکون ہو جائے گی. اور آدمی جن اسباب میں ہے وہ وہاں اپنی جگہ سکھی ہوگا. وہ سکھی ہونے کے لیے مالدار بننا ضروری نہیں ہے. سکھی ہونے کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں, مال مزید راحت کا ذریعہ ضرور ہے, لیکن سکھی زندگی گزارنے کے لیے مالدار بننا ضروری نہیں. زمیندار بننا ضروری. صحابہ کی جو جماعت ہے اس میں ہر قسم کے زمیندار بھی ہیں, مالدار بھی ہیں, فقیر بھی ہیں, غلام بھی ہیں, آزاد بھی ہیں, جوان بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, لیکن مشترکہ طور پر ان کی زندگی کا جو ایک نمایاں وصف ہے تو وہ سب سکھی تھے. سب کیا تھے؟ سب سکھی تھے. حضرت بلال بھی سکھی تھے, ابو بکر بھی سکھی تھے. ان پر جو حالات اور مشقتیں آئی وہ دین کے خاطر آئی, اس لیے وہ قربانی شمار کی گئی, وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ شمار کی گئی, ورنہ وہ راضی تھے, شکر گزار تھے اپنی زندگی میں. جو اصل اوصاف ہے پیدا کرنے کے, آدمی صبر شکر کا سبق سیکھ لے تاکہ زندگی آسان ہو جائے. زندگی آسان کرنے کے لیے یہ آسان ہے کہ آدمی صبر شکر کا سبق سیکھے. کوئی حال ہے, تکلیف ہے, صبر کرنا سیکھیں, اور آسودہ حالت ہے تو شکر کرنا سیکھیں تاکہ باغی نہ بن جائے. آسودہ حالت ہے تو شکر کریں تاکہ بغاوت کے راستے پر نہ چڑھ جائے, اور ناموافق حالات ہیں تو صابر بن جائے تاکہ مایوس نہ ہو جائے. ان الانسان خلق ہلوعا, اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. یہ مطلق انسان کی صفت کہ عام انسان جو ہے غیر تربیت یافتہ ہے تو اس کی یہ صفت ہے کہ وہ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو جزا فضا شروع کر دیتا ہے, اور جب کوئی خوشی آتی ہے تو اترانے لگتا ہے کہ اللہ نے کوئی خوشی بتا دی ہے تو اس پر اترانا شروع کرتا ہے, اور جب کوئی حال آتا ہے تو گھبرا جاتا ہے. الا المصلین, ہاں لیکن جو نمازی ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے. جو نماز پڑھنے والے لوگ ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے کہ وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں اور شکر کرنے والے ہوتے ہیں. یہ ایمان کی صفتیں, یہ بھی صفتیں پیدا ہوگی تو پھر آدمی کی ہر حال میں زندگی اچھی ہوتی, ہر حال میں وہ اچھا ہی پر ہوگا. اور ہر حال میں اللہ کا حکم پورا کرتا رہے گا, جزا فضا نہیں کرے گا, صبر کرے گا. اور پریشان نہیں ہوگا کسی کی دنیا دیکھ کر, کسی کا مال دیکھ کر, کسی کی گاڑی دیکھ کر, کسی کا بنگلہ دیکھ کر, کسی کی اولاد دیکھ کر. اپنے پاس جو ہے اس پر وہ شکر کرے گا, اور جو چیز نہیں ہے اس پر صبر کرے گا. یہ سب سے آسان ہے, اس لیے کہ آدمی صبر نہ کرے پھر بھی جو نہیں ہے وہ ملنے والا نہیں ہے. ایک آدمی کے پاس کوئی چیز نہیں ہے اور وہ بے صبرا ہو جا رہے ہیں, اس کی شکایتیں شروع کر دیں, تو کیا 10-20-25-50 آدمیوں کو کہنے سے وہ چیز مل جائے گی اس کو؟ ارے بھائی مل جائے گی, کہ وہ چیز تو ملنے والی نہیں, کیونکہ اوپر سے لکھی ہوئی نہیں ہے وہ. اور جو چیز اوپر سے لکھی ہوئی ہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. تو اس لیے اس کا سبق پڑھایا کہ صبر کریں, بے صبرانہ ہو جاؤ اور قناعت کر لے جو ہے اس پر, اسی کو غنیمت سمجھ لیں کہ پیسہ نہیں ہے تندرستی ہے میرے پاس. کیا آدمی امید کرتا ہے کہ میرے پاس پیسے ہو تو میں صدقہ کروں, خیرات کروں, حج کروں, عمرے کروں. تندرستی ہے تو 5 نمازیں پڑھ لیں کہ بعد جماعت تکبیر اللہ کے ساتھ پڑھ لیں 5 نمازیں. تندرستی اللہ نے دی ہے, فرصت اللہ نے دی ہے, روزانہ فجر کے بعد تھوڑی دیر مسجد میں ٹھہر کر طلوع آفتاب کے تھوڑی دیر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لے, دنیا مافیا سے بہتر ہے, نفل مقبول حج عمرے سے بہتر ہے. یہ تمنا آدمی کرتا ہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں میں عمرے کروں میں حج کروں, یہ تو روزانہ مقبول کر سکتا ہے, روزانہ مقبول حج عمرہ کر سکتا ہے. جس کے پاس روپیہ بھی نہیں ہے اس کا اجر لے سکتا ہے وہ, یہ روزانہ فجر بعد جو ہے ٹھہر جائے مسجد میں تھوڑی دیر, اور جب طلوع ہو جائے اچھی طرح سے سورج 2 رکعت پڑھے, حدیث میں آتا ہے مقبول حج عمرے کا ثواب ملے. اپنے کاموں کے لیے آدمی پتہ نہیں کتنوں کی سفارش لگانے کی کوشش کرتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مزید 2 رکعت پڑھ لیں تو اللہ پاک اس کے دن بھر کے کاموں کا کفیل بن جائے. کلیکٹر کے پیون نے کہہ دیا ہو کہ تم آ جانا میں صاحب کو بات کر لوں گا تو آدمی مطمئن ہو جاتا ہے, حالانکہ اکثر کام ہوتے نہیں, زیادہ تر تو دھکے کھاتے ہیں, یہی ہوتا ہے. اور پھر 10-20 دھکے کھانے کے بعد کبھی ہو جاتا ہے تو آدمی کیا اصل میں اپنا تعلق تھا نا اس کے ساتھ, اس نے کروا دیا, وہ کروا دیا, تمہارا پہلا دن ہو جاتا ہے. اوپر سے آرڈر نہیں تھا اس وقت تک, ابھی برسوں کی فائلیں 2-2 سال سے اٹکی ہوئی ہے, بہت تعلقات بھی ہیں پیسے بھی ہیں, 2 سال ہو گئے, 3 سال ہو گئے, 5 سال ہو گئے, 10 سال, اور بعضوں کے تو ابا گئے, دادا گئے, ابا گئے, بیٹے آئے, ابھی تک فائلیں وہیں کے وہی. اگر وہی معاملہ اللہ کے ساتھ ہو تو اللہ پاک خوش کر دے گا. اللہ کے پاس جانے والا نامراد نہیں لوٹے گا. کبھی مصلحت میں دیر ہوگی تو مطمئن کرے گا, دل کو تسلی ہوتی رہے گی کیونکہ جاتا وہاں, اور ذلت سے بچائے گا, وہ لوگوں کے خوشامد سے بچائے گا, لوگوں کی چاپلوسی سے بچا دے گا, لوگوں کی محتاجگی سے بچائے گا کہ صحیح جگہ آدمی گیا ہے. تو اس لیے دین جو ہے وہ تو آسانیاں پیدا کرنے کے لیے, جو مشکلات ہم نے اپنی زندگیوں میں پیدا کی ہوئی ہیں بے دینی کے راستے سے, جہالت کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے, اور جن بندھنوں میں ہم جکڑے ہوئے ہیں, اپنی چاہتوں کے بندھن. لوگ کہتے ہیں بھائی یہ شرابی جو ہے شراب کا غلام ہو گیا, اس کو بغیر شراب کے نہیں چلتا ہے, تو وہ اس کے بندھن میں بندھا ہو, جب تک نہ ملے نہیں چلتا اسے. ایسے جتنی ہماری غلط عادتیں ہیں اور جی کی چاہتیں, بعض جائز چاہتیں ہوتی, جائز چاہتیں ہیں بعض, لیکن جو بہت ساری دوسری ناجائز چاہتیں ہیں یا غیر ضروری چاہتیں, ان چاہتوں کے بندھن میں بندھے ہیں, اس وجہ سے پریشان. اور مزید اس پر پھر کچھ قوم سماج کے بندھن ہیں, ہر جگہ قوموں کے، سماجوں کے، ریت رواجوں کے بندھن ہیں، اس میں جکڑے ہوئے ہیں، اس میں جکڑے ہوئے ہیں ہم سب. اس سے نکلنے کا یہی راستہ ہے کہ اللہ رسول کی اطاعت پر آ جاؤ، اللہ رسول کی اطاعت پر آ جائے. جب اللہ رسول کی اطاعت پر آئیں گے تو جی کی چاہتوں کے بندھن سے بھی نکل جائیں گے اور رسم و رواج کے بندھنوں سے بھی نکل کر زندگی آزاد ہو جائے. وہ اصل آزادی، دین چھوڑ کر لوگ آزادی تلاش کر رہے ہیں، دین چھوڑ کر آزادی تلاش کر رہے ہیں. یہ تو اور زیادہ غلامی میں آدمی اپنی عادتوں کا غلام بن رہا ہے، رسم و رواج کا غلام بن رہا ہے، زمانے کے نئے نئے طریقے اور فیشنوں کا آدمی غلام بن رہا ہے. آزادی والی زندگی تو وہ ہے جو اللہ نے بتائی کہ جس میں حق بتایا سب کا، سب کا جانی مالی حق بتایا، جاہی حق بتایا ہے کہ ہر ایک کی عزت کی جائے، کسی کو ذلیل نہ کیا جائے، یہ حق ہے اس کا. غیبت نہ کی جائے مسلمان کی، اس کا حق ہے کہ اس کی غیبت نہ کی جائے، اس کی پیچھے پیچھے برائی نہ ہو، کسی کی چغلی نہ ہو، کسی کا تجسس نہ ہو. تو اس میں آزادی زیادہ ہے کہ اس میں زیادہ ہے؟ اللہ پاک اپنے بندوں پر مہربان ہے، اس نے مہربان ہو کر بندوں کو ایسی زندگی عطا فرمائی ہے کہ سارے لوگ اپنے حقوق پورے حاصل کریں اور آسانی کے ساتھ زندگی گزاریں. دین کو آسان بنایا، الدین یسرن، تو وہ آسان جو ہے اس کو شیطان نے مشکل بنا کے پیش کیا. ہر ایک کے دماغ میں ہے کہ بھائی دین کی نیت کریں گے بہت مشکل ہے اپنے لیے، دین پر چلنے کی نیت کریں گے بہت مشکل ہو، حالانکہ وہ زیادہ آسان. آپ سوچیں، غور کریں اس پر کہ جس میں اللہ پاک نے ہماری عزت کو محفوظ کیا، ہمارے جان کو محفوظ کیا کہ کوئی کسی کو مار نہیں سکتا، کسی کو اجازت نہیں، جان محفوظ ہے، کوئی کسی کو گالی نہیں دے سکتا، منع کر دیا ہے گالی دینے سے. سباب المسلم فسق، کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، منع کیا ہے کوئی کسی کو گالی دے، کوئی کسی کو برے لقب سے نہ پکارے. لا تنابزوا بالالقاب، کہ برے لقب سے نہ کہ کوئی آدمی کی عزت جاتی ہے اس میں، کوئی آدمی کو برے لقب سے پکارتا اس کی عزت جا رہی ہے. کوئی کسی کا ٹھٹھا نہ کرے. لا یسخر قوم من قوم، وہ عزت ہے مسلمان. کوئی کسی کے مال کی چوری نہ کرے، اس کا مال ہے، اس کی اجازت نہیں دی. تو یہ زیادہ آسان زندگی ہے، زیادہ آسان زندگی ہے جس میں اخوت ہے، بھائی چارگی ہے، محبت ہے. قطع تعلقی سے منع کر دیا، رشتے ناطے نہ توڑے، رشتہ بڑی چیز ہے، پیسوں سے، زمین سے، جاگیر سے، مکان سے اوپر ہے، سب چیزوں سے اوپر ہے رشتہ، بڑی چیز ہے. اس کو توڑنے کا حکم نہیں دیا بلکہ جوڑنے کا حکم دیا. یہ اسلام کے طریقے ہیں اور یہ آسان ہے، بہت ہی آسان. اس رخ پر زندگی گزارنے میں سب کے لیے راحت، لیکن چونکہ وہ سیکھا نہیں ہے اس لیے مشکل لگ رہا ہے. ایک 50 سال کے آدمی نے سائیکل چلانا سیکھا نہیں اور ان کو اسٹیئرنگ پکڑائیں گے تو وہ چلا پائیں گے، بہت مشکل ہے ان کے لیے کیونکہ سیکھا نہیں ہے. اور ایک 15 سال کے بچے نے ہوائی جہاز چلانا سیکھ لیا ہے، عمر 15 سال کی ہے لیکن وہ ہوائی جہاز بھی چلا لے. ایسے مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ دین پر چلنا سیکھا نہیں. یہ جو تبلیغ کی محنت ہے اس کی ہے کہ ہر مسلمان راہ خدا میں نکل کر دین پر چلنے کی مشق کرے، دین پر چلنے کی مشق ہے. کہ آدمی اپنی جان، اپنا مال، اپنا سامان لے کر اپنے گھر سے 10-12 آدمیوں کی جماعت کی شکل میں راہ خدا میں نکلے، مشورے سے کسی کو ذمہ دار بنا لے اور اس نیت سے چلے کہ اب ان کو ذمہ دار بنائے تو ان کی اطاعت کے ساتھ چلیں، ان کی مان کر چلیں تاکہ اللہ رسول کی اطاعت کرنا آسان ہو جائے. اور اپنی جان اپنا مال لے کر چلیں گے تاکہ کسی پر بوجھ نہ بنے, کسی پر ہم بوجھ نہ بنے اور نہ کسی کی طرف دل کی توجہ جاگے. اپنی ضرورتوں کا خود نظام کیا ہے, دنیا دار الاسباب ہے تو اپنی ضرورتوں کا خود نظام کر کے چلیں گے اور سیکھنے کی نیت سے چلیں گے کہ ہم سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں, دین سیکھنا ہے اور دین پر چلنے کی مشق کرنی. اس لیے پورا کام مشق ہی مشق ہے. کسی بھی چیز میں آدمی کو کمال حاصل کرنا ہوتا ہے تو اس کی اچھی خاصی مشق کرنی پڑتی, تب جا کے اس میں کمال پیدا ہوتا. تو اس لیے مشق ہی کی نیت سے آدمی چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے تاکہ اس میں کمال حاصل ہو جائے دین پر چلنے میں. اور اسی کا مطالبہ ہے اللہ کی طرف سے کہ اچھا سے اچھا عمل لے کر آؤ. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ اچھا سے اچھا عمل لے کر. اس لیے ہم اس کو اچھا سے اچھا بنانے کی کوشش میں لگے رہیں گے, اپنے ایمان کو, نماز کو اور عبادت کو, اخلاق کو, اخلاص کو, ہر چیز کو اچھا سے اچھا بنانے کی مشق ہی کرتے رہیں گے. اس لیے مقصد کی طرف توجہ رہے ہماری. اچھا کھانا کھانے کے لیے نہیں جا رہے, اچھے موسم میں 40 دن گزارنے کے لیے نہیں جا رہے, اچھے کسی جگہ تفریح کے لیے نہیں جا رہے. سارے ساتھی اچھے ہوں تو ان کے ساتھ نہیں جا رہے, اپنے آپ کو اچھا بنانے کے لیے جا رہے. جب مقصد کی طرف توجہ ہوگی تو پھر روح کا مسئلہ نہیں ہوگا. گرمی والا علاقہ ہوگا, سردی والا ہوگا, بارش والا ہوگا, دیہی علاقہ ہوگا, شہری علاقہ ہوگا, ساتھی نئے ہوں گے, پرانے ہوں گے, اس طرف توجہ نہیں ہوگی. آدمی کی توجہ یہاں ہے. جب کوئی ضرورت کسی علاقے کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے تو آدمی گرمی سردی نہیں دیکھتا. یورپ کے ملکوں میں سردی بہت ہوتی ہے, برف ہوتا ہے, لیکن آدمی نے اپنی ضرورت کو وہاں وابستہ کر لیا ہے کمانے کی تو سردی نہیں دیکھا, وہاں تو برف ہوتا ہے, وہاں نہیں جانا مجھے, بلکہ ویزا ملتا ہے تو خوشیاں مناتا ہے اور فخر سے جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی وہاں تو برف ہوتا ہے, بھائی کوئی بات نہیں, برف 2-4 مہینے ہوگا, باقی تو بالکل اپنی حاجت کو وہاں وابستہ سمجھا ہے کہ بھائی وہاں ماحول وہاں اچھا نہیں ہے, بعض جگہ بڑی خراب کنڈیشن ہے, کہ ارے بھائی سب لوگ رہتے ہیں ہم بھی رہ لیں گے وہاں, وہ سمجھاتا ہے دوسروں. اور جب رائے خدا میں نکلنے کا موقع آدمی, یار مجھے گھر میں سے باہر جانا اچھا نہیں لگتا ہے, مجھے سردی میں تھوڑا پرابلم رہتا ہے, مجھے گرمی زیادہ لگتی ہے, میرے اصل میں شوگر ہے تو تھوڑا پرہیزی کا مسئلہ رہتا ہے, کیونکہ ابھی دین کو ضرورت نہیں سمجھا ہے کہ یہ میری سب سے پہلی ضرورت کہ میں اپنا دین اچھا بناؤں اور اس کی مشق کرنے کے لیے جانا ہے. اگر آدمی اس کو سامنے رکھے گا, نظر اصل پر ہوگی تو پھر آدمی کو سردی, گرمی, بارش, بخار اور نزلہ, زکام, کوئی چیز عذر نہیں ہوگا, آدمی نکلتا رہے گا, جاتا رہے گا اور اپنی ضرورت سمجھ کے جائے گا, خوشی سے جائے گا, بشاشت سے جائے گا, اپنے اختیار سے اپنی دنیا چھوڑ کر جائے گا, ترجیح دے گا, پسند کرے گا اس کو کہ یہاں اس کے پاس منافع کے اسباب ہیں, دکان ہے چلتی ہوئی اور کاروبار ہیں, راحت کے اسباب ہیں, لیکن یہ محسوس کر رہا ہے کہ مجھے دین سیکھنا میری ضرورت ہے, تو آدمی اپنے اختیار سے دکان میں, کاروبار میں ترتیب بنائے گا. جی نہیں چاہ رہا ہے, اپنے جی کو سمجھائے گا, طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہے, تو آدمی حوصلہ بنائے گا کہ میری بہت بڑی ضرورت ہے دین سیکھنا, اور وہ دین آخرت میں تو کام لگے گا, اس سے پہلے دنیا میں کام لگے گا کہ جب دین آئے گا زندگی میں تو زندگی آسان ہو جائے گی, راحت والی ہو جائے گی. یہ وعدہ ہے اللہ کا, من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو بھی اچھا عمل کرے, مرد ہو یا عورت ہو, ایمان کے ساتھ, تو ہم ان کو خوشگوار زندگی عطا فرما دیں گے. تو پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ دنیا اچھی ہو جائے. اس لیے اس وقت جو حضرات جا رہے ہیں، اللہ پاک ان کے جانے کو مبارک کرے، ان کے سفر کو آسان فرماوے اور قبول فرماوے. یہ بڑے قابل مبارک بات ہیں. بس یہ ہے کہ نکلنا نکلنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ کچھ چیزوں کی مشق کے لیے جا رہے ہیں. دعوت کی مشق ہیں، تعلیم و تعلم کی مشق ہیں، ذکر و عبادت کی مشق ہیں اور خدمت کی مشق ہیں. یہ بنیادی چار کام ہیں جو ہر مسلمان کو ہر وقت کرنے چاہیے. یا تو آدمی اللہ کی طرف بلا رہا ہو، دعوت دے رہا ہو، جو مقصد ہے اس امت کا، اس امت کو برپا ہی اس لیے کیا گیا، نکالا اس لیے گیا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، تم کو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالا گیا ہے. تم اچھائیوں کی طرف بلاتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو. تو اس کی مشق ہے دعوت دینے کی. دوسرا، ہر آدمی کو اپنا دین سیکھنا سکھانا ہے. جو نہیں آ رہا ہے وہ سیکھنا ہے، جو آ رہا ہے وہ دوسروں کو سکھانا ہے، تو اس کی مشق کرنی ہے. تیسرا، ذکر و عبادت. اب جو سکھایا ہے عبادت ذکر، تو اس کو عملاً کرنا ہے. اور چوتھی چیز ہے خدمت. بندوں کے ساتھ حقوق کی وابستہ کیے ہیں، وہ تو اپنی جگہ واجب ہے. جو اللہ کی طرف سے متعینہ حقوق ہے، بیوی، بچے، بھائی، بہن، والدین، رشتے دار، پڑوسی، عام خاص الگ الگ قسم کے حقوق ہیں. بعض ہر وقت رہتے ہیں، بعض حق وقتی ہوتے ہیں، عارضی ہوتے ہیں، اس کے مسائل ہیں. لیکن چونکہ اس کا جذبہ ہی نہیں اندر، تو آدمی کیسے کرے گا؟ تو خدمت کی مشق کرے، عام سے عام مسلمان کی خدمت کرنا سیکھے. جو عبادت ہے جس میں ثواب اور اجر ہے اور دنیا میں محبوبیت کا ذریعہ ہے لوگوں کے درمیان میں، آدمی کی جو محبوبیت کا ذریعہ ہے خدمت اور عبادت بھی ہے وہ. لیکن اس وقت کا جو ماحول ہے اس میں خدمت عیب بن گیا. کیا بن گیا؟ عیب ہے یا بوجھ ہے؟ جس کو اللہ نے دو پیسے دیے تو اپنے باپ کی خدمت کے لیے بھی نوکر رکھتا ہے اور فخر سے کہتے ہیں پانچ ہزار نو مانس رکھے اسے اپنے بابا کی خدمت مان. اس کے لیے تو سعادت تھی کہ وہ خود اپنے باپ کی خدمت کرتا. یہ سعادت، ماں کی خدمت آدمی خود کرتا، یہ کس کو یہ موقع ملے گا؟ یہ ماں چلی جائے گی پھر کہاں سے لائے گا؟ جو سعادت کے کام تھے، جو آدمی کے سعادت کے کام تھے، جو دنیا اور آخرت میں، دنیا کی عزت اور آخرت میں بڑے مرتبوں کا جو ذریعہ تھا خدمت، کہ اپنی ماں کی آدمی کی خدمت کرتا، باپ کی خدمت کرتا، اور ماں باپ نہیں تو اس عمر کے دادا دادی، نانا نانی، خالہ خالو کو تلاش کرتا کہ بھائی چلو میرے ماں باپ نہیں لیکن میری خالہ ہے تو ان کی خدمت کر لوں، ابا نہیں ہے چچا ہے ان کی خدمت کر لوں، دادا نہیں ہے نانا ہے تو ان کی خدمت کر لوں. یہ تلاش کرتا آدمی خدمت، تو سعادت کی چیز ہے. لیکن چونکہ اس کی مشق نہیں ہے اس لیے خدمت اجرت پر ہو رہی ہے. بلکہ جو چیزیں خالص خدمت کی تھی اسلام میں، وہ چیزیں بھی اب بزنس ہو گئی. جو چیزیں خالص خدمت کی تھی وہ بزنس ہو گئی. کھلانا پلانا ہے، دوا دارو ہے، تجہیز تکفین ہے، وہ خدمت کی چیزیں تھی اسلامی معاشرے میں، حضور علیہ السلام کے زمانے میں، خلفاء راشدین کے ادوار میں اور خلافتوں کے ادوار میں جو تھا، یہ چیزیں فری تھی. کھلانا پلانا فری ہوتا تھا. کوئی بھی بستی میں کوئی مہمان آیا ہے، وہ بستی والوں کا مہمان ہے وہ. اس لیے مہمان میزبانی کے مسائل ہیں فقہ میں کہ کتنے دن تک وہ مہمان ہوگا اور میزبان کے ذمے کیا ہے، اس کے فقہ میں مسائل ہیں مہمانی میزبانی کی. ایسے ہی معذور کمزور لوگ ہیں، بیمار لوگ ہیں، ان کی خدمت فرض کفایہ کا درجہ ہے اس کا. جیسے تجہیز و تکفین ہے، تدفین ہے، یہ لاوارث آدمی ہے کوئی اس کا نہیں ہے تو اس کا دوا دارو کون کرے گا؟ اس کے مسائل ہیں. اور جن کے رشتے دار ہیں تو رشتے داروں کے ذمے ہیں کہ اس کے علاج معالجے کا نظام بناوے, اس کی خدمت کرے جتنی خدمت کا وہ محتاج ہے. اور کوئی نہیں ہے لاوارث ہے تو پھر کس کے ذمہ ہوگا؟ وہ انتقال ہو گیا کسی کا تو اس کے رشتے داروں کے ذمے ہے کہ تجویز تکفین کرے, اس کی تدفین کرے. نہیں ہے کوئی تو کون کرے گا؟ تو اس کا کفایہ کا درجہ ہے تو اس کو عزت کے ساتھ تجویز تکفین کر کے اس کی تدفین کرے. لیکن دین زندگیوں سے نکلا, دین نکلا تو جس مذہب میں مسافر اجنبی کی خدمت کا اور مہمان نوازی کا حکم ہے اس کے آداب اور مسائل بتائے ہیں. ایک اجنبی فقیر آدمی اگر بستی میں انتقال کر جاتا ہے تو اس کی تجویز تکفین تدفین کے مسائل اور احکام ہیں. اس معاشرے میں والدین در بدر پھر رہے ہوں, اس معاشرے میں قریبی رشتے دار جو ہے وہ خدمت کے محتاج ہو کر ان کا کوئی خدمت کرنے والا نہ ہو, یہ اس کی مشق ہے. جماعت میں عبادت کی مشق ہیں, دعوت کی مشق ہیں, خدمت کی مشق ہیں, یہ چار بنیادی کام ہیں جن کاموں کو جا کر سیکھنا سمجھنا ہے, اس کا طریقہ معلوم کرنا ہے اور اس کی عملی مشق کرنی ہے تاکہ اچھی سے اچھی عبادت کرنے والے بن جاؤ. اور اچھا سے اچھا دین ہم ایسا دین سیکھیں کہ ہم بھی دوسروں کو سکھا سکیں, ایسا ہم سیکھیں کہ ہم سکھا سکیں. اور خالی خیالی نہیں کہ ایسا لگتا ہے ہو سکتا ہے ایسا ہو, ایسا نہیں بلکہ پکا کہ یہ یہاں سے یہاں تک چہرہ دھونا یہ فرض ہے, اتنے ہاتھ دھونا فرض ہے, اور چوتھائی سر کا مسح اور یہ اتنے پیر دھونا یہ فرض ہے. ہو سکتا ہے نا, یہی ہے اور اس کی یہ سنتیں, اس کا یہ طریقہ ہے, نماز جنازہ کا یہ طریقہ ہے, روزہ یہاں سے یہاں تک کا ہے. جتنے دین پر ہمیں عمل کرنا ہے وہ اتنا ہمیں یاد ہو آ رہا ہو کہ ہم دوسرے مسلمان کو سکھا سکیں. یہی طریقہ تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے تھے, گھر جا کر بیوی بچوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے خاندان کو, اپنے قبیلوں کو وہ سکھاتے تھے. آنے والے جو مہمان مدینہ منورہ میں آتے تھے تو ان کو کھلاتے پلاتے تھے اور ان کو دین سکھاتے تھے. وہ دونوں پہلو تھے. ہمارے عرف میں صرف مہمان نوازی اتنی رہ گئی ہے, رہی تو اتنی رہ گئی ہے کہ مہمان آیا ہے تو مہمان کو کھلانا پلانا گھمانا پھرانا, مہمان نماز نہیں پڑھتا تو دو باتیں اس کو کہہ کر مہم, یہ کوئی ہمارے گھر آیا یہاں سے نماز لے کر جائے, وہ مہمان میں فسق و فجور ہے, ہمارے گھر تین دن ٹھہرا ہے, لاؤ اس کا ہم ذہن بناوے کہ اس کا فسق و فجور دور ہو جاوے اور یہاں سے توبہ کر کے جاوے. مدینہ میں جو لوگ باہر سے آتے تھے وہ مدینہ کے ماحول سے, ان کے گھروں کا, ان کے محلے کا, ان کی بستی کا اور ان کی مسجد کا ماحول ایسا تھا کہ وہ اگر ان کے پاس اسلام نہیں تو اسلام لے کر جاتے تھے. اسلام ہے جہالت ہے علم لے کر جاتے تھے. خاندان اور قوموں کے رسم و رواج کے ساتھ آئے ہیں, یہاں سے حضور کی سنت لے کر جاتے تھے. اس محنت سے چاہا جا رہا ہے, اس نقل و حرکت سے کہ نکل کر ایک ماحول قائم کرے, دس بارہ کی جماعت کسی بستی میں جا کر ماحول قائم کرے اور ان چیزوں کی مشق کریں, اچھی نماز پڑھنے کی, اچھی طرح ذکر کرنے کی, اچھی طرح صحیح قرآن شریف پڑھنے کی, دعا مانگنے کی, خدمت کرنے کی اور محبت و اخوت کی عملی مشقیں. کہ بارہ ساتھی ہیں, کوئی سید ہیں, کوئی پٹھان ہیں, کوئی ملک ہیں, کوئی فلاں ہیں, کوئی فلاں ہیں, کوئی 25 سال کا, کوئی 60 سال کا, کوئی 70 سال کا ہے, یہ سب مل جل کر بھائیوں کی طرح رہ رہے ہیں, ایک ساتھ کھا رہے ہیں, ایک ساتھ 24 گھنٹے رہ رہے ہیں, ایک دوسروں کی خدمت کر رہے ہیں, ایک دوسروں کو دین سیکھ رہے ہیں اور ایک دوسروں کو سکھا رہے ہیں اور ایک دوسروں سے محبت کر رہے ہیں. ایک عملی مشق ہے اس زندگی کی, اس لیے اس راستے میں نکل کر اس کی کوشش کریں کہ ان چار کاموں کو بجا لا رہے ہیں. اور جو گھر جا رہے ہیں وہ گھر رہ کر یہ کام کریں کہ ابھی جب تک نہیں نکل پا رہے ہیں
تو وہاں تک اپنے گھر رہ کر یہ چاروں کام بجا لائیں. اتنا ہوگا کہ جماعت پہ جا کر صرف یہی کام ہے تو زیادہ وقت اس میں لگے گا, اور گھر میں چونکہ کاروبار بھی بچوں کے ساتھ ہیں تو اس میں تھوڑا کم ہوگا, لیکن گھر جا کر بھی یہ چار کاموں کو بجا لائیں کہ دعوت دیں محبت کے ساتھ, سامنے والے کے اکرام اور احترام کے ساتھ, اور حسن اسلوب سے دعوت دیں, دین سیکھیں, سکھاویں, اپنی عبادت بجا لاویں, صبح شام اللہ کا ذکر کریں, روزانہ کلام پاک کی تلاوت کریں, اور خدمت کو قائم کریں. خدمت گھر کا کام بیوی کے ذمہ نہیں ہے, وہ تو ٹھیک ہے ان کا احسان کر رہی ہے, اجر ملے گا ان, باقی ہم بھی گھر کے فرد بن کے رہیں. گھر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرما رہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر میں آٹا گوندھ دیتے تھے, مہمان آتے تھے تو مہمانوں کی خدمت آپ خود اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے, آپ کا جوتا پھٹ جاتا تھا تو اس کو خود ہی گانٹ لیتے تھے, آپ بکریوں کا دودھ نکال لیتے تھے. گھر کے فرد بن کر رہ رہے, حالانکہ آپ امام الانبیاء ہیں, آپ سب سے بڑے آدمی ہیں, سید البشر ہیں اور امام الانبیاء ہیں, لیکن آپ اپنے گھر میں گھر کے ایک فرد بن کے رہ رہے ہیں, کوئی اپنی نمایاں شان نہیں بنائی, حالانکہ آپ کی شان بہت بڑی ہے. ورفعنا لک ذکرک, آپ کی شان بہت بلند ہے, لیکن آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ گھر کے ایک فرد ہیں, گھر کے ایک فرد بن کر رہ رہے ہیں. یہ ایک عملی زندگی, رات میں آپ عبادت گزار ہیں, عبادت کر رہے ہیں, تلاوت کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, اللہ کی یاد میں لگے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہیں, آپ اپنے آدمیوں کے درمیان میں تو آپ دائی بنے ہوئے ہیں, لوگوں کو بلا رہے ہیں اللہ کی طرف دن میں رات میں, چھوٹوں کو بلا رہے ہیں, بڑوں کو بلا رہے ہیں, غلاموں کو دعوت دے رہے ہیں, آپ اتنے بڑے ہو کر غلاموں کے پاس جا رہے ہیں, آپ بہت بڑے ہیں. اور اس ماحول میں غلام یعنی بہت نیچی ذات کہلاتی تھی, بڑے لوگ ان سے صرف خدمت لیتے تھے, ان کا کوئی حق نہیں ہوتا تھا, وہ اپنے ذات کے بھی مالک نہیں ہوتے, لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو جا کر دعوت دے رہے ہیں, اللہ کی طرف بلا رہے ہیں, اور آپ پر جو وحی آ رہی ہے آپ لوگوں کو سکھا رہے ہیں, دین سکھا رہے ہیں, یہ بنیادی کام ہے. اس لیے راہ خدا میں نکل کر اس کو قائم کرنا ہے اور اس کو سیکھنا ہے تاکہ زندگی بھر ہم اچھی طرح سے اس کو کر سکیں. نکلنے کے زمانے میں آج اجتماعی کام ہے, اجتماعی عمل جس میں پوری جماعت ایک ساتھ شریک ہو کر اس کو قائم کرے گی, اس میں سفر ایک اجتماعی عمل ہے, ایک ساتھ سفر کریں ساری جماعت, آٹھ دس ساتھی ہیں, کوشش کریں ایک ہی سواری میں سوار ہو جائیں, چاہے سہولت کم ہو سواری میں, سواریاں دو, ایک تو سہولت والی سواری اور ایک کم سہولت والی, تو چاہے کم سہولت والی سواری ہو سفر ہی کرنا ہے, ایک ساتھ سفر کریں سارے ساتھی, ایک ساتھ ہو ذمہ دار اپنے ساتھیوں کے ساتھ, ساتھی اپنے ذمہ دار کے ساتھ, سفر کی خدمت کے دو ساتھی طے کر لیں تاکہ باقی ساتھی خدمت کے کاموں سے یکسو ہو جائے, کیونکہ بارہ آدمی ہیں, بارہ کی ضرورتیں, پانی بھی پینا ہے, چائے بھی پینی پڑے گی, ناشتہ کرنا پڑے گا, چھوٹی موٹی ٹکٹ خریدنا ہوگا, سب الگ الگ ٹکٹ لینے دیں گے, بارہ آدمی جائیں, اور بارہ کی ٹکٹ دو آدمی جا کر بھی لا سکتے ہیں, بارہ آدمی رکشا کرنے گئے ہیں دو آدمی جا کر لے آئے رکشا, بارہ آدمی کھانا لینے جائے دو آدمی لے کے, تو یہ آسان ہے اور ایک اچھی مشق ہے, ایک اجتماعی زندگی کی مشق ہے. دو ساتھی خدمت کے طے کر لیں, وہ ضروریات کا نظام کر لیں, ذمہ دار اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہیں, سفر میں بھی ان اعمال کو قائم کریں, تعلیم کو, دعوت کو, ذکر کو, خدمت کو, سیکھنے سکھانے میں لگے. ابتدا سے بھائی کلمہ یاد نہیں تو سب سے پہلے کلمہ یاد کر لیں, پھر دیگر جو ضروری سی چیزیں ہیں, فرائض واجبات ہیں, پھر مسنون اذکار ہیں, سفر کی دعا ہے, سواری پر چڑھنے کی دعا ہے, منزل پر پہنچنے کی دعا ہے, سفر کے آداب, وہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ادب بتایا, اٹھنے بیٹھنے کا, سونے جاگنے کا, ایسے سفر کرنے کا ادب, کیسے سفر کرے آدمی, کہ انسان ہے ہم, جانور تھوڑے ہیں, یہ جانور نما تھوڑے ہیں, انسان ہیں, تو ہر چیز کا ادب ہے, اس طریقے پر سفر کریں ہمارے ذریعے کسی کو تکلیف نہ ہو, پیسنجر کو, مسافر کو, ہمارے ساتھ سفر میں ہیں, ٹرین میں ہیں, جہاز میں ہیں, اور لوگ بھی ہیں, ان کا حق ہے کہ ہمارے ذریعے ان کو تکلیف نہ پہنچے بلکہ ان کو راحت پہنچے. اس لیے ان کی راحت کا خیال کریں, اپنے اعمال کے ساتھ سفر کریں. سفر میں نماز قضا نہ ہو بلکہ سفر میں قصر ہے, اثر زہر عصر عشاء کی بجائے چار کے دو رکعت ہو جاتے ہیں. سفر کی مسافت اگر شرعی مسافت ہے تو اس میں یہ ہو جاتی ہے, تو قصر پڑھ لے لیکن قضا نہ ہو. ایک ساتھ بارہ آدمی نہیں پڑھ سکتے, سفر میں ٹرین میں ایک ساتھ جماعت نہیں ہو سکتی, دو دو آدمی پڑھ لیں, لیکن اس طرح نماز پڑھے کہ ہماری نماز پڑھنے سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو, ہماری نماز سے کسی کو تکلیف نہ ہو. تو نماز کا خوب اہتمام کریں اور اعمال کے ساتھ سفر کریں. منزل پر پہنچے اپنی نیت کی تجدید کریں کہ ہم کیوں نکلے. شیطان ربوں میں گھومتا ہے اندر کہ یہاں سے تو بڑی اچھی نیت سے نکلیں, لیکن وہاں جا کر ٹرین میں بیٹھے اور پیسنجر نے ملے کہ تم کہاں جا رہے ہیں, تو کہ ہم گھومنے جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں گھومنے؟ آپ جہاں جا رہے ہیں وہیں وہ بھی جا رہے ہیں. آپ کی یہاں سے تو نیت جماعت میں جانے کی, لیکن انہوں نے سنا ہے وہاں پر تو فلاں جگہ بہت بڑا تاریخی قلعہ ہے, اور فلاں جگہ پر وہاں پر تو ایک سمندر ہے, اور وہاں فلاں جگہ پر جو ہے نا بہت خوبصورت میوزیم ہے. تو آپ کی نیت دھیرے دھیرے اندر سے بدل رہی ہے. نیت کیا ہو رہی ہے؟ اس وقت فوراً کہیں کہ ہم قلعہ دیکھنے نہیں جا رہے, اپنے آپ سے کہیں میوزیم دیکھنے نہیں جا رہے, اور سمندر دیکھنے, ہم تو اللہ کے راستے میں دین پر چلنے کی مشق کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اور پوری امت دین پر چلنے والی بنے اس کی محنت کے لیے جا رہے ہیں. اپنی نیت کی تجدید کریں فوراً, ورنہ شیطان آئے گا دوسرے راستے سے, پھر کوئی حافظ صاحب ہوں گے, کوئی ذرا جاننے والے ہوں, کہیں گے اللہ نے قرآن میں کہا ہے سیرو فلر اقیم الصلاۃ یاد نہیں دلائے گا, آتو الزکات یاد نہیں دلائے گا, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, والی آیت تو کبھی یاد نہیں آئے گی. لیکن کون سی یاد آ جائے گی؟ کہ اللہ نے کہا ہے کہ زمین پر چلو پھرو, آگے پیچھے کیا ہے وہ نہیں. تو اس لیے اپنی نیت کو محفوظ رکھیں, وہاں اتریں نیت کی تجدید کریں کہ بھائی کیوں آئے ہیں, ہم کو اللہ نے نکالا, یہاں سے بھی زیادہ سے زیادہ لوگ رہے خدا میں نکل کر دین سیکھیں, اس کی محنت کریں گے, اور پھر اپنا سامان دیکھ لیں, موقع کے حساب سے تھوڑی دعا کر لیں, اللہ کی مدد شامل حال کریں. دعا اس کے لیے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہیں, اس کی مدد کے ہم محتاج ہیں, اس کی مدد شامل حال کر کے اب پیدل چلنا شروع کریں. پیدل چلنا ایک عمل, سواری کے پیسے ہیں لیکن پھر بھی پیدل چل رہے ہیں, اللہ کی زمین پر چل رہے ہیں, اللہ کی یاد میں لگے ہوئے, ذکر کرتے ہوئے, دعا مانگتے ہوئے, ہدایت کے طلبگار بن کر مارے مارے پھر رہے, کبھی اس گلی میں جا رہے ہیں, کبھی اس گلی میں جا رہے ہیں, کبھی اس میدان میں جا رہے ہیں, کبھی اس بازار میں جا رہے ہیں, جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مکہ کی گلیوں میں, کبھی مکے کے بازاروں میں, کبھی مینا میں, کبھی عرفات میں, کبھی مزدلفہ میں, اور ایک موقع پر لمبا طائف تک کا سفر آپ نے پیدل کیا. ایک ہی دھن اندر ہے, حتی ابلغ رسالت ربی, حتی ابلغ رسالت ربی, اندر ایک ہی دھن ہے اندر کہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچاؤں. میں یوں بھی نہیں, میں انسروں نہیں, حتی ابلغ رسالت ربی ولہ الجنہ. آپ مارے مارے پھر رہے ہیں ایک دھن لے کر, ایک فکر لے کر کہ یہ وہی دھن ہے, اس کی مشق کرنی ہے. ہمارے پاس اتنی تو نہیں ہے لیکن نقل تو اتارے, کیا کریں, نقل تو اتارے. دیوانہ تو بننا مشکل ہے, صورت تو بنا دیوانے کی, ایک نقل تو اتارے جو انبیاء علیہ السلام جس طرح کام کر رہے تھے کہ ہم بھی بھائی وہی فکر لے کر پھر رہے ہیں کہ اللہ کا مبارک دین ہماری زندگی میں اور پورے عالم میں بسنے والے ایک ایک انسان کی زندگی میں آ جائے. یہ انسانیت پر سب سے بڑا احسان ہوگا. کسی نے ہوائی جہاز بنایا تو پوری انسانیت کو تعارف کرائے, بھائی لو یہ ہو, اس میں سفر کرو, تمہارا یہ ہوگا, تمہارا وہ ہوگا. کسی نے سائیکل بنائی تو اس نے اپنا تعارف کرایا کہ اس میں تمہاری آسانی,
کسی نے جوتا بنایا تو وہ لے کر پھر رہا ہے, کسی نے قلم بنایا تو وہ لے کر پھر رہا ہے. اللہ نے ایک مبارک طریقہ ہمیں عطا فرمایا ہے, ہمارے ذمے ہے کہ ہم اس کو سیکھتے سمجھتے ہوئے پوری انسانیت کو اس کا تعارف کروائے. اس لیے جائیں گے پیدل گلیوں میں بھی بازاروں میں بھی اپنی نظروں کی اپنے ایمان کی حفاظت کے ساتھ نظریں جھکاتے ہوئے, زبان پر ذکر ہو اور دل میں فکر اور پورن ہو, اپنے حاجتوں کی فکر میں ہر وقت نہ رہے. یہ انسانی صفت نہیں ہے کہ ہر وقت آدمی ابھی تو دوپہر کا کھانا نہیں شام کا کھانے کی فکر, اس وقت کے کپڑے پہلے کل کے کپڑوں کی فکر ہے. حاجتوں کو اللہ نے محدود کیا ہے تو ہم بھی اس کو محدود رکھیں, اس کی زیادہ دھن نہ بنا. حاجتیں ضرور پوری کرنی لیکن اسی کی فکر میں نہ لگے رہے, بلکہ اپنی ہدایت اور اپنے اعمال کو قائم کرنے کی فکر ہو. تو اس طرح چلتے ہوئے جائیں گے, دعا مانگتے ہوئے, ذکر کرتے ہوئے, سیکھتے سکھاتے ہوئے, کوئی مسلمان بھائی ملے اس کو سلام کرتے ہوئے, کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دیتے ہوئے مسجد پہنچے, اپنا سامان ایک طرف لگا دیں, وضو کر کے دو دو رکعت نماز پڑھ لیں. تحیت الوضو, تحیت المسجد, یہ سنت ہے. جب بھی مسجد میں داخل ہو چاہے گھر میں ہو تو دو رکعت تحیا پڑھیں, یہ سنت ہمارے یہاں چھوٹی ہوئی ہے. مسجد میں داخل ہو کر دو رکعت پڑھنے کا مسجد کا تحیا ہے, مسجد میں داخل ہوئے سنت ہے. ایسے وضو کیا تو دو رکعت پڑھ لیں. حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے حضور نے پوچھا, بلال وہ تمہارا کون سا عمل ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے پیروں کی آہٹ مجھے جنت میں محسوس ہو رہی ہے؟ کہ یا رسول اللہ اور تو کوئی عمل نہیں ہے, جب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے وضو کرتا ہوں اور دو رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں. اس کی مشق ہوگی, سامان لگا دیں اور پھر مشورے کے لیے بیٹھ جائیں اور سوچیں کہ جیسے اللہ نے ہم کو نکالا, یہاں سے بھی زیادہ زیادہ لوگ کیسے نکلے. یہاں اس جگہ پر مسجدوار جماعت قائم ہو, اس بستی میں, اس مسجد میں مسجدوار جماعت قائم ہو, تاکہ ہمارے جانے کے بعد بھی دین کی محنت یہاں جاری رہے, دین کی محنت جاری رہے یہاں. اور اپنے 24 گھنٹے کا نظام بنانا, جماعت کے 24 گھنٹے کا نظام بنانا, تاکہ ایک منٹ بھی ضائع نہ ہو. یہ بھی ایک مشق ہے, جماعت میں نکل کر 24 گھنٹے کا اپنا پروگرام بنا دے پورا, تاکہ ہمارا وقت ضائع نہ ہو. اگر نظام بنا ہوا ہوگا تو وقت بگڑے گا نہیں, اور نظام بنا ہوا نہیں ہے تو روزانہ ہمارے گھنٹوں ضائع ہو جاتے. روزانہ کی زندگی میں ہم دیکھیں روزانہ بہت سارا وقت ضائع ہو جاتا, اور جن لوگوں نے نظام بنا لیا تو روزانہ بہت سارے خیر کے کام کرتے ہو. ایک بھائی کے پاس ہم لوگ ایک مرتبہ ملاقات کے لے گئے ہمارے یہاں, تو ان سے بات چیت ہوئی, پھر تھوڑی اور بات ہے, تو انہوں نے کہا کہ میرا سال بھر کا معمول ہے صبح صادق سے پہلے میں اٹھ کر تہجد پڑھ کے 2 پارے روزانہ پڑھ لیتا ہوں, صبح صادق سے پہلے پھر فجر پڑھتا ہوں اور پھر آگے بھاگے معمولات پورے کرتا ہوں, اپنے کام پورے کر لیتا ہوں اور پھر دن بھر کاروبار کرتا ہوں, شام کو عشاء کے بعد فوراً سو جاتا ہوں, عشاء بعد آرام کر لیتا ہوں, اور ہر موسم میں 2 گھنٹے پہلے اٹھ جاتا ہوں. تو یہ ترتیب ہے زندگی, ایسے نظام بنے گا. اس وقت تعلیم ہے, اس وقت بیان ہے, اس وقت نماز ہے, اس وقت کھانا ہے, اس وقت سونا ہے, پورا 5 گشتوں کا نظام بنانے کے, خصوصی گشت ہیں, تعلیمی گشت ہیں, تشکیلی گشت ہیں, اصولی کا گشت ہے, تاکہ وہاں محنت قائم ہو کر گھر گھر پہنچنا جو اس محنت کا ایک بڑا حصہ ہے, کہ عام سے عام لوگوں سے جا کر ملنا اللہ کے لیے, اور کوئی غرض نہیں. مسجدوں میں مسجدوار جماعت ہیں, ان کا یہی بنیادی کام ہے کہ اپنے محلے کے 100% مسلمانوں سے جا کر اللہ کے لیے ملاقات کرنا, اپنی کوئی ذاتی غرض نہیں, اپنے بھائی کی خیرخواہی کے ساتھ ملاقات کرنا, ملنا, بات کرنا, ایمان کی, اعمال کی, اخلاق کی, آخرت کی. اور ہر مسلمان کو دین پر چلنے کے لیے اور دین کی محنت کے لیے تیار کرنا, ہر مسلمان کو تیار. اس کے لیے 5 گشت خصوصی گشت ہیں, اپنا مشورہ سے فارغ ہو کر پہلے خدمت والے ساتھی خدمت میں لگ جاوے, ایک پرانا ایک نیا ساتھی خصوصی گشت میں اس بستی کے علماء کی خدمت میں جا کر دعا کی گزارش کریں, ان کی توجہ اور دعا لیں, اور وہاں کے جو دنیاوی اعتبار سے جو بااثر لوگ ہیں ان کو جا کر ذمہ داری کا احساس دلاوے, ہمدردی کے ساتھ, خیرخواہی کے ساتھ, اور جو مقامی ذمہ دار حضرات ہیں دعوت کے کام کے، ان سے جا کر بھی ان سے نصرت طلب کرے کہ ہماری جماعت آپ کی بستی میں، آپ حضرات ساتھ دیں گے، ہمارا فائدہ ہوگا، ہماری تربیت ہوگی. یہ خصوصی گشت ہیں. پھر دوران تعلیم تعلیمی گشت ہیں کہ دو دو ساتھی جا کر جو فارغ بیٹھے لوگ ہیں دکان پر، چوراہے پر، چوپال پر، ان سے محبت کے ساتھ دعا سلام کر کے، بھائی صاحب آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، اس کو اور زیادہ قیمتی بنانے کے لیے مسجد میں اس وقت حلقہ لگا ہے تعلیم کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک باتیں پڑھی جا رہی ہیں، آپ آؤ گے انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا. خوشامد کرنے کا نام گشت ہے، آرڈر کا نام نہیں ہے. کیا کرنے کا نام ہے؟ ایک تو بھائی صاحب آ جاؤ، یہ نہیں، خوشامد ہے، لہجہ ہمارا خوشامد والا ہو تاکہ سخت دل آدمی بھی ہے وہ بھی نرم ہو جائے. خوشامد میں وہ تاثیر ہے کہ سخت آدمی بھی نرم پڑ جاتا ہے، اور نرم آدمی ہے تو اور جلدی قبول کر لے گا. تو خوشامد والے لہجے کے ساتھ ہمیں بات کرنا کہنا آ جائے، اس کی مشق کرنی ہوگی. یہ تعلیمی گشت میں ان کو لا کر تعلیم میں بٹھائیں گے، اور پھر اب ان کو تھوڑی دیر کے الگ بیٹھ کر ان سے تھوڑی بات کریں گے، اور ان کا دینی ذہن بنانا. ذہن اگر دینی بن گیا تو پھر وہ آدمی دین پر چلے گا، ذہن نہیں بن پایا ہے تو دین بوجھ بنے گا. اس لیے ذہن بنانے کے لیے دین کے فائدے بتانے، دین کے نفع سمجھانے، اور پھر ان کو دین کی محنت کے لیے تیار کرنا، اپنی نصرت کے لیے آمادہ کر لیں. ابھی تو آپ جا رہے ہیں شاید کاروبار پر جا رہے ہیں، شام کو آپ آ جاؤ، اصل گشت بھی ہوگا اور بیان بھی ہوگا، ملاقات کا نظام بھی ہوگا. کل اتوار ہے، اگر آپ کے پاس فرصت ہے تو کل کا دن آپ دیتا ہوں. ایسے لوگوں کو تیار کریں، ان کے وقت کی تشکیل کریں، دو گھنٹے، پانچ گھنٹے، دس گھنٹے، ایک دن، دو، جتنا دے ہو ابتدا میں. پھر وہ آئیں گے، قریب ہوں گے، سنیں گے، سمجھیں گے، بیٹھیں گے، اٹھیں گے، تو آگے کی بات ان سے ہوگی. تو یہ تعلیمی گشت کے راستے سے دن بھر میں یہ کام ہو. اور عمومی جو ملاقاتیں ہیں جو میں نے ابھی عرض کیا کہ ہر مسلمان سے جا کر بات کرنی ہے، دو 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 کی جماعتیں بناوے اپنے ساتھیوں کی اور ان کو پھیلاوے. عموماً ساتھی یہ کہتے ہیں مجھے بات کرنا نہیں آتا، کوئی بات کرنے والا آدمی دو. بات کرنا تو آتا ہے، بہت بولتا ہے وہ، تو دن بھر بولتا ہے، لیکن یہ سمجھائے بھائی دین کی بات، یعنی گھنٹہ دو گھنٹہ تقریر کرے تو ہی بات ہوتی ہو. تو ان کو یہ کہیں کہ بھائی یہ بات کرنا مشکل نہیں ہے، آپ ان سے جو باتیں آپ کو دین کی آ رہی ہے، ایمان کی، نماز کی، اس کی جو فضیلت ہے یاد ہے، وہ سنا دیں ان کو، وہ سنا دیں ان کو. بھائی یس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک میواتی آیا، انہوں نے ان کو کہا بھائی جاؤ تم جا کر لوگوں کو دعوت دو. تو کہ مجھے تو نہیں آتا دعوت دینا. تو انہوں نے کہا بھائی تھوڑی بہت ایمان کی بات کر لو، بولے وہ بھی نہیں آتا مجھے. تو مولانا نے اسے کہا کہ بھائی تو جا کر لوگوں سے یوں کہیو کہ بھائی دیکھو میری عمر تو اتنے سال گزر گئی اور میں نے غفلت میں دن گزار دیے ہیں، تم ایسا نہ کریو. اتنا تو کہہ سکتے، بولا اتنا کہہ سکتا، تو جاؤ اتنا جا کر کہو لوگوں سے. حضور علیہ السلام نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، کہ تم میری طرف سے دوسروں کو پہنچاؤ چاہے تم کو ایک بات آتی، ایک بات بھی بتاؤ. وہ رواج میں سے نکلا ہوا ہے، اس لیے شوہر بیوی کو نہیں کہہ رہا، دس سال سے ساتھ میں رہ رہے ہیں، ابھی تک ایک مرتبہ بھی اس کو نماز پڑھنے کو نہیں کہا. باپ اپنے جوان بیٹے کو نہیں کہہ رہا، جو کہنے کا تھا وہ نہیں کہہ رہے، جو بار بار کہنے کا تھا وہ بات، وہ کہنا سننے کا رواج ختم ہے. اس کی ایک مشق ہے کہ دو دو آدمی جا کر بولنا شروع کرے، دعوت دیں، بتاویں، بس یہ ہے محبت سے دعوت، ہمدردی کے ساتھ جاوے، اپنا دل صاف لے کر جاوے، اس بھائی کی حقارت دل میں نہ آ، چاہے کتنا ہی گنہگار ہو، اس کا فعل برا ہے وہ برا نہیں، اس کا فعل برا ہے وہ برا نہیں ہے. پھٹی ہوئی نوٹ جو ہے نا وہ پھٹی ہوئی ہے، باقی اس میں کیپیسٹی تو ہے. بھائی 100 روپے کی نوٹ آپ کی پھٹ گئی ہے، لیکن اس میں پورے 100 کی کیپیسٹی ہے روپیوں کی، بولو نا بھائی، پوری کیپیسٹی ہے. آپ اس کو صحیح جگہ جمع کرے تو پورے 100 مل جائیں گے اور نئی نوٹ ملے گی. ارے ملتے نہیں ملتے کہ پھٹ گئے تو پھینک دیتے اس کو. ایسے کسی آدمی میں کوئی برا فعل ہے، شرابی ہے، بے نمازی ہے یا اور کوئی چیز ہے، اس کا فعل برا ہے وہ برا نہیں ہے، اسے ہم سینے سے لگائیں گے اور پھر اس کو سمجھائیں گے. سمجھانا ہمارے ذمے، منوانا ہمارے ذمے، ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم منوانے کی کوشش میں، ہاں سمجھانے میں کمی نہیں کریں گے. اس میں اور منوانے میں فرق ہے. ایک ہے سمجھانا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا, ابو جہل کو سمجھایا ایک بار, دو بار, دس بار, سویوں بار سمجھایا, نہیں مانا وہ. سمجھانا ہے, سمجھانے میں کمی نہیں کریں گے, منوانا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, اس لیے مایوس نہیں ہوں گے اور اس سے شکایت بھی پیدا نہیں ہوگی. اس لیے جائیں گے, بات کریں گے, فائدے بتا ایمان کے, اعمال کا, اخلاق کا, آخرت بتا رہے ہیں, قبر, حشر, نشر, جنت, جنت کو کھولیں, رغبت مائل اچھی اچھی چیزوں کو سننے کے لیے, تو ہم جنت سنا رہے لوگوں کو, بھائی جنت میں نعمتیں ہیں, وہاں پر نہریں ہیں, باغات ہیں, محل ہیں, انہیں چیزوں میں ابھی ہم الجھے ہیں, یہاں جنت سمجھائیں گے, جنت کھولیں گے, اس کی دعوت دیں گے, اور پھر ان کو تیار کریں گے دین کی محنت کے لیے محبت سے. جب وہ آتے جاتے ہوں گے تھوڑا مسجد میں ہمارے ساتھ, تو انشاءاللہ امید ہے شام تک میں عمومی گشت ہوگا, اور پھر گشت کے بعد جو بیان ہوگا اس میں لوگ تیار ہو جائیں گے. اس طرح روزانہ جماعت میں جا رہے ہیں اور روزانہ کریں گے, جو گھر جا رہے ہیں وہ ہفتے میں دو گشت کریں گے, ایک اپنی مسجد کا اور اپنے پورو جوار کے جو محلے ہیں. قسم پرس مسلمان ہیں, بےچارے غریب بھی ہیں, دین بھی نہیں, دنیا بھی نہیں ہے, بازی وہ محلے جہاں مسجدیں ہی نہیں ہیں, عبادت خانہ بھی نہیں ہے, تو وہاں جا کر ان کو سمجھا بجھا کر نماز قائم کرنے کی, اعمال میں لگنے کی دعوت دیں گے, ان ہمدردی سے ان کو سمجھائیں گے. اس طرح یہ کشت ہے. پھر جو لوگ تیار ہوئے ہیں ان کی جو تاریخ ہم نے دو دن بعد, ایک دن بعد, تین بعد کی ہے, چار مہینے چلنے کی, تین دن کی, ان کو وصول کر کے لانا ہے. ہم نے سمجھا دیا, اس نے نیت بھی کر لی, لیکن وہ گھر گیا ہے. آپ نے مچھلی کو باہر پاٹ پڑھایا تھا کہ کل سمندر میں سے باہر آ جانا, آئے گی واپس, اس کو دوبارہ پکڑنے جانا پڑے گا. آپ کی پالتو گھر میں رکھی تھی وہ, لیکن آپ نے اس کو سمجھا بجھا کے سمندر میں چھوڑا ہے کہ کل اسی وقت واپس آ جانا, آئے گی وہ. یہ آپ نے اس کو برابر سمجھا بجھا کے, لیکن سمندر میں گیا ہے, وہاں سے کیسے, تو اس کو لینے جانا پڑے گا پھر, اور پھر اس کو سمجھانا پڑے گا نکلنے کے لیے. تو اس لیے وصول کریں گے, پھر ایک ایک کو خوشامد کر کے, منت کر کے, سماجت کر کے, ان کو سمجھا کے, اور پھر ان کی جماعتیں بنا کر یہ ساری باتیں ان کو بھی سمجھا کر پھر ان کو آگے بھیج, ان کو کہیں گے کہ تم جا کر وہاں سے ان کو نکال, تاکہ اس طرح کا سلسلہ جاری ہو جاوے, اور ہر مسلمان اپنا دین سیکھتے ہوئے دوسروں کو دین سیکھنے میں لگاتا ہو جاوے, تاکہ جہالت باقی نہ رہے اور غفلت باقی نہ رہے. جب یہ سلسلہ جاری ہو جائے گا تو امید ہے انشاءاللہ جو فتنے ہمیں پریشان کر رہے ہیں اور جو بہت سارے مسائل ابھی ہمیں الجھائے ہوئے ہیں, اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ پاک اس طرح دین کے سیکھنے سکھانے کے عام رواج کے زندہ ہونے سے وہ سارے مسائل سلجھتے جائیں گے, لوگوں میں ہدایت کی, علم کی, دین کی طلب پیدا ہوتی جائے گی, اور جب طلب پیدا ہوگی تو اس دین کے خاطر لوگ مال نہیں جان دے دیں گے. جس چیز کی آدمی میں طلب ہوتی ہے اس کے خاطر آدمی جان کی پرواہ نہیں کرتا. یہ جوہر اس امت میں اندر موجود ہے لیکن اس پر زنگ چڑھا ہے. جیسے قرن اول میں حضور علیہ السلام کی محنت سے وہ جوہر اجاگر ہوا تھا, اور پھر جن زمانوں میں اللہ کے نیک بندوں نے جن علاقوں میں وہ کوشش کی تو امت کا وہ جوہر زندہ ہوا, اور امت میں دین کی نقل و حرکت اور تعلیم کے حلقے شروع ہوئے, تو پھر جہالتیں غفلتیں دور ہو کر عموم میں دین زندہ ہو گیا اور ہزاروں لاکھوں لوگ ہدایت پر آ گئے. یہ اس کی محنت پوری ہے, یہ پورا نظام ہے پانچوں گشتوں کے راستے, اور اپنی ضروریات میں, کھانے پینے میں, سونے میں, جائز ضروریات میں, ضروری بات چیت میں کم سے کم وقت لگا, بقدر ضرورت کھانا ہے کھانا کھایا کھڑے ہو گئے, کھانے پینے میں, سونے میں, سونا ایک ضرورت ہے, سونے کے لیے نہیں سونا ہے, ضرورت پوری کرنے کے لیے سونا. بعض لوگ سونے کے لیے سوتے ہیں تو فجر بعد سوئے زہر تک سوتے ہیں, سونا تو ضرورت ہے, رات میں اپنی ضرورت پوری کر لیں, جلدی آرام کر لیں تاکہ رات میں اچھا وقت لے کر تہجد میں اٹھ سکے, تہجد پڑھیں, دعا مانگیں, روئیں, گڑگڑاویں, اور پھر فجر کی نماز بشاشت سے پڑھ سکیں, نیند کا غلبہ نہ ہو, رات میں جلدی سو جائیں گے نیند پوری ہو جائے گی تاکہ بشاشت پہ رہے. صبح سونے کی نیت سے نہ سوئے رات میں, بلکہ رات میں صبح اٹھنے کی نیت سے سوئے, جب سو کر صبح اٹھ جائیں گے تاکہ بشاشت کے ساتھ دن بھر کام کر سکے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دن بھر محنت کر کے اپنے آپ کو اتنا تھکاؤ, اتنا تھکاؤ کہ رات بستر پر آوے تو پتہ نہ چلے کہ پہلے سر تکیے پر رکھا تھا یا پہلے نیند آئی تھی, جب دن بھر تھکیں گے تو رات میں کسی کو مسئلہ نہیں ہوگا نیند نہیں آتی. بہت سے لوگ شکایت ہے رات میں نیند نہیں آتی بہت دیر تک میں, تو وجہ کہ صبح 11 بجے تو اٹھا ہے تو کہاں سے آئے گی وہ, ابھی تو گئی ہے. رات دن بھر محنت کریں, تعلیم میں جم کر بیٹھے, چستی سے بیٹھے, ٹیک لگا کر نہ بیٹھے بلکہ ادب کے ساتھ بیٹھے, آگے جا کر بیٹھے, دھیان سے سنیں, تھکاوے اپنے آپ کو تعلیم میں عبادت میں کشتوں میں محنت میں جان نہ چرا, رات میں آرام کر لے. اور آرام پورا ہو گیا صبح اٹھ کر دعا ذکر اور اپنی نمازیں ہیں ذکر ہیں, قضا نمازیں باقی ہے تو قضا نماز کر لیں, فجر کی نماز اطمینان سے پڑھ کر فجر واسطے اپنا کام شروع کرو. اسی طرح کھانا سیدھا سادہ پکا لیں, پکانا بھی آسان کھانا بھی آسان ہضم کرنا بھی آسان. اگر سادہ ہے اور سادہ نہیں ہے تو پکانا بھی مشکل اس کو کھانا بھی مشکل اور پھر اس کو کھا لیا تو ہضم کرے, سارے بیماریاں اسی کی ابھی ساری. پہلے ڈاکٹر حکیم کہتے تھے بھائی تم بادام کھاؤ کاجو کھاؤ پستے کھاؤ فلاں کھاؤ گوشت کھاؤ یہ کھاؤ, اور ابھی جو بھی جاتا ہے دوا خانہ اس کو کیا کہتے ہیں بولو نا بھائی, یہ مت کھاؤ یہ مت کھاؤ یہ مت کھاؤ یہ مت کھاؤ یہ مت کھاؤ. تو مسئلہ کس کا ہے, نہ کھانے کا کہ کھانے کا ہے. تو اس لیے سادہ کھانا کھا لیں, طبیعت بھی اچھی رہے گی, صحت ٹھیک رہے گی, وقت پر اعمال پورے ہو جائیں گے. ایسے غسل میں استنجے میں بقدر ضرورت وقت کر کے مسجد آ جائے, مسجد کی چار دیواری کو لازم پکڑیں, گشتوں کے علاوہ اپنا وقت مسجد میں گزاریں, آرام بھی مسجد میں کر لیں, احتکاب کی نیت کریں, موٹا کپڑا بچھا کر سوئے, بغیر بچھائے مسجد میں نہ سوئے. مسجد اللہ کا گھر ہے, شاہی دربار ہے, وہ مسجد کا ادب کریں احترام کریں. عموماً ہماری مسجد جو ہے اس کا احترام نہیں ہو رہا, بنا دیتے تو بہت شاندار لیکن اس کا جو احترام اور ادب ہونا, پہلے کچی مسجد تھی لیکن مسجد کا ادب تھا, کوئی چار زانوں نہیں بیٹھتا تھا کہ اللہ کا گھر ہے, کوئی ٹیک نہیں لگاتا تھا کہ اللہ نو گھر چاہ, کوئی بات نہیں کرتا تھا. اور ابھی ہماری مسجدوں میں فرض نماز پوری ہوئی کہ باہر نکل کے ٹولے بن جاتے, ابھی سنتیں پڑھنی ہیں, ذکر کا وقت ہے, دعا کا وقت ہے. یہ اپنی مسجدوں کا احترام کرے, باہر ٹولے نہ لگا, ہاں نماز کے لیے داخل ہو اطمینان سے نماز پڑھے, جتنا ہو سکے جلدی مسجد جاؤ, یہ فضیلت کی چیز ہے. سب سے آخر میں گھڑی دیکھ کر جانا وہ کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے, اس وقت ایک قسم کا وہ بن گیا عرف ایسا کہ اچھا خاصا آدمی بھی جو ہے آخر میں جماعت کا وقت دیتا ہے 3 منٹ ہاں اب چلے جاؤ اور 3 منٹ باہر کھڑا رہتا. حالانکہ مسجد تو جتنا ہو سکے جلدی جانا چاہیے, اگر اللہ توفیق دے اذان سے پہلے چلے جانا چاہیے. دور صحابہ میں دور تابعین میں فخر کی چیز تھی کہ کوئی آدمی کہے کہ میں اذان سے پہلے مسجد آ جاؤں, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اتنے سال ہو گئے میں نے کسی نمازی کی پشت نہیں دیکھی, یعنی پہلی صف میں ساری نمازیں پڑھی. مسجد کا ادب احترام کرے, جتنا ہو سکے جلدی آ جائے اور مسجد میں نماز ذکر عبادت دعا قائم کرے, تاکہ ایک ماحول بنے اس کا, غفلت کے ساتھ نہ رہے, مسجد میں باتیں نہ کریں اور بھی ایسا کوئی کام نہ کرے جو مسجد کے ادب کے خلاف ہو. تو اس لیے اپنے اوقات کو مسجد میں زیادہ گزاریں, بازاری ماحول سے اپنے آپ کو بچاویں, جن چیزوں سے بچنا ہے بازاری ماحول ہے. ضرورت کے لیے دو ساتھی خدمت والے جا رہے تو ان کو کہہ دیا بھائی میرا صابن لانے لے آئی ہوں, صابن لانے کے لیے کیا ضرورت ہے جانے کی, کسی کو اور کوئی چیز قلم لانا تھا ڈائری لانی تھی, خدمت والے کل جانے ہی والے صبح, ان کو کہ بھائی تم ذرا لے جا کر لے آئیے بازار میں جا. اور نئی کوئی عادتیں نہ بنا, بلکہ جو پرانی بری عادتیں پڑی ہوئی ہیں ٹھنڈا پینے کی آئس کریم کھانے کی اور چائے پینے کی, اور اس کو دھیرے دھیرے کم کریں, اس میں اضافہ نہ کریں. یہ زائد چیزیں ہیں, کھانا پینا تو ٹھیک بھائی دو وقت کھانا کھا لیں, ہمارے اوٹ میں ناشتہ بھی عام ہے تو ناشتہ بھی کر لیں صبح, باقی عشاء کے بعد ٹھنڈا پئیں گے تبھی کھانا ہضم ہوگا, ایک بری عادت بنائی ہے. اس لیے اس قسم کی بری عادتوں کو چھوڑنے جا رہے ہیں, نفس و شیطان سے اور برے ماحول اور بری عادتیں جو ہمارے ساتھ لگی ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ایسے ہی سیاسی باتیں نہیں کریں گے, حالات حاضرہ کیا ہو رہا ہے اس وقت, ہمارا بڑا وقت اس میں چلا جا رہا ہے, لوگ کیا کر رہے ہیں اس میں ہمیں کیا کرنا ہے وہ سوچنا ہے, اسی کو بولنا ہے اسی کو کرنا ہے, لوگ کیا کر رہے ہیں اسی میں بھائی فلاں کیا کر رہا ہے, اس نے کیا کاروبار کیا ہے, اس نے کیسے شادی کی ہے, وہ ہمارے موضوع ہی نہیں ہے. ہمارا موضوع تو ہمیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں کیا کرنا ہے, نماز پڑھنی ہے, روزے رکھنے ہیں, عبادت کرنی ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے, آخرت بنانی ہے, ان چیزوں میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں. اس لیے حالات حاضرہ ہیں, سیاسی باتیں ہیں, اس قسم کی جو باتیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے, یہ بچانے کے کام ہے, ان چیزوں میں نہیں پڑنا. ایسے انتظامی چیزوں میں دخل, اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ سب جگہ بنا ہوا ہے, انتظام والے 5 آدمی ہیں اور 10 آدمی رائے دینے والے, مفت کی صلاح دینے والے سب جگہ بہت. جماعت میں اس کی بھی مشق کرنی ہے کہ وہاں مسجد میں کیا ہو رہا ہے, مدرسے میں کیا ہو رہا ہے, امام صاحب کیا کر رہے ہیں, مؤذن صاحب کیا کر رہے ہیں, اس میں ہم نہ پڑھیں. ہر جگہ کچھ لوگ ہوتے ہیں, وہ آتے ہیں جماعت کے پاس, بھیا تھوڑی بات کرو نا ہمارے امام صاحب سے, آپ ہمارے مؤذن صاحب کو تھوڑا سمجھاؤ, ٹرسٹی سے بات کرو, بھائی وہ تمہارے آپسی مسائل آپ خود ہی کر لیں, ہم تو اپنا دین سیکھنے یہاں پر آئے. اس لیے ہم انتظامی کسی بھی ان کے امور میں ہم دخل گیری نہ کریں, اذان ہے, اقامت ہے, نماز ہے, مسجد کا انتظام ہے, ان چیزوں میں دخل نہ دیں, تاکہ یہ عادت ہماری بن جائے کہ گھر آ کر بھی ہم غیر ضروری چیزوں میں الجھے نہیں. جو جن کے امور ہیں وہ خود نمٹا لیں گے, وہ خود ہی کریں گے, وہ جن کے امور ہیں وہ خود کریں گے, ان کے پاس بھی ان کے بڑے ہیں ان سے کر لیں گے. وہ ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی ہوتا ہے, ہر محلے میں کوئی نہ کوئی ہوتا ہے, تو وہ اپنے عمر کے, ہم اپنے آخرت کی فکر میں اپنے ایمان اعمال اخلاق کو بناتے ہوئے, اپنی عبادت کو سنوارتے ہوئے, علم سیکھتے سکھاتے ہوئے ہم اپنا کام کرتے رہیں. اس لیے جو جماعتوں میں جا رہے ہیں وہ اس کی خوب فکر کریں, گھر جا رہے ہیں وہ بھی ان اعمال کو, دعوت تعلیم ذکر عبادت کو اپنے محلے میں مسجد کی جماعت کے ساتھ قائم کریں, اس نیت کے ساتھ ساتھ جاوے کہ گھر جا کر اپنے گھر والوں کو یہ بات سنائیں گے, ان کو بھی سمجھائیں گے, کیونکہ ان کی ذمہ داری ہمارے ذمے. انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ, ان کی تعلیم و تربیت کی فکر کریں گے, گھر میں اس کے لیے تعلیم کا حلقہ قائم کریں گے, گھر میں تعلیم کا حلقہ قائم کر کے بچوں کا, بچیوں کا, بہوؤں کا ذہن بنائیں گے, تاکہ وہ بھی ایمان اعمال اخلاق آخرت کی فکر کے ساتھ زندگی گزارے. اپنے گھر سے ان تمام اسباب کو دھیرے دھیرے ختم کریں گے جس سے بے دینی آتی, اور تربیت کا نظام قائم کریں گے. اس کے لیے ضرور ہے کہ اپنے گھر والوں کو تھوڑا وقت دیں, اور اپنے کچھ اعمال گھر میں بھی کریں. فرائض تو مسجدوں میں پڑھنا ہے, اور اس زمانے میں سنتیں بھی مسجد میں پڑھ لیں تاکہ رہ نہ جائے, تاکہ نفلیں ہیں, ذکر ہیں, تسبیح تلاوت ہیں, تہجد ہیں, اپنے گھر میں قائم کریں تاکہ گھر کے ماحول میں بھی اس کے فضا بنے, عبادت کی, ذکر کی, تلاوت کی, سنت والی زندگی کا گھر میں ماحول بنے, اس کی فکر کے ساتھ واپس جائے, اور جلد از جلد اپنی راہ خدا میں نکلنے کی ترتیب بناویں, اس کی نیت لے کر جائیں. تو نیت کر دیں انشاءاللہ, کون کون نیت کرتے ہیں انشاءاللہ واپس جا کر جلد. ابھی تو کیا نیت ہے وہ بھی میں نے نہیں کہی بھائی, کیا نیت کرنی ہے وہ کہ جلد از جلد انشاءاللہ 4 مہینے راہ خدا میں نکلنے کی ترتیب بنائیں گے, بنائیں گے انشاءاللہ. کون کون بنائیں گے؟ اللہ ہم سب کے لیے آسان فرما.